ٹھیک ہے. بندہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر شروع کیا تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اور ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو امام الترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مال اور اللہ کی بہترین نعمت کیا ہے؟ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. فرمایا کہ اللہ جس بندے پہ یا اللہ تعالی اگر کسی بندے پہ مہربانی فرمانا چاہے اور اپنی نعمتیں کسی بندے کو دینا چاہے تو بہترین نعمتیں کیا ہیں؟ افضلہ افضل ترین نعمت لسان ذاکر, اگر کسی کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے. اور ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو امام الترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مال اور اللہ کی بہترین نعمت کیا ہے؟ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. فرمایا کہ اللہ جس بندے پہ یا اللہ تعالی اگر کسی بندے پہ مہربانی فرمانا چاہے اور اپنی نعمتیں کسی بندے کو دینا چاہے تو بہترین نعمتیں کیا ہیں؟ افضلہ افضل ترین نعمت لسان ذاکر, اگر کسی کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے. اس زبان سے غیبت, جھوٹ, بہتان, فسق و فجور, گناہ, برائی والی بات نہ ہو بلکہ زبان سے اللہ کا ذکر ہو. اگر کسی کو ایسی زبان مل جائے جو ہر لمحے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو یہ افضل ترین نعمت اسے مل گئی. وقلب شاکر, شکر گزار دل, دل میں شکر کا جذبہ ہو. وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ, اور بیوی صالحہ دیندار مل جائے. اگر دیندار صالحہ پردہ کرنے والی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرنے والی دیندار بیوی کسی کو مل گئی تو فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہے یہ. اور وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. چار نعمتیں اگر مل جائیں تو جان لو تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں. وہ کیا ہیں؟ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجۃ لا تبغيه خونا في نفسها وماله. چار نعمتیں, قلب شاکر اور لسان ذاکر اور کسی بھی تکلیف اور مشقت اور بیماری اور پریشانی پر صبر, اور دیندار بیوی, اطاعت کرنے والی بیوی. یہ چار نعمتیں اگر کسی کو مل گئیں تو وہ جان لے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کو مل گئیں. امام الطبرانی نے اسے اپنی معجم میں نقل کیا. اور ذکر کی فضیلت میں متفق علیہ حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے دونوں کی مثال کو جب بیان کیا تو فرمایا کہ ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ زندہ ہے, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو چلتی پھرتی لاشیں, یہ اس کی مثال ہے اور یہ مردہ ہے. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ ایک اور روایت میں یہ ہے, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ, وہ گھر جن گھروں میں یا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو یہ برکت والے گھر ہیں، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہ ہو شیطان اور آلات لہو و لعب اور گانا بجانا اور حرام کاری اور فسق و فجور والا کام ہو تو یہ شیطان کے گھر ہیں، اور یہ مردوں کے گھر ہیں. رحمان کے بندوں کے گھر وہ ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور اچھی گفتگو اور اچھی باتیں ہوتی. اس لیے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اور فرمایا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے جس طریقے پہ، وہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی کہ شیطان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اسی لیے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے شیطان کے وسوسوں اور اس کی شرارت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ اس لیے کہ شیطان کی زندگی کا مقصد ہی ابن آدم کو گمراہ کرنا. اس لیے فرمایا کہ شیطان ہر ایک کے ہاں اس کے دل پہ آ کر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان الشیطان واضع ختمہ علی قلب ابن آدم فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسْ وَإِن نَسِيَ اِلْتَقَمَ قَلْبَهُ. امام البیہقی نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس میں ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ غفلت میں اپنے اوقات کو ضائع کرے. جب یہ بندہ فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسْ، جب اللہ کا نام لیا شیطان پیچھے ہٹ گیا. اس لیے کہ اس کی صفت کیا ہے؟ خناس. اللہ کا نام لو پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی غفلت ہو پھر واپس آ جاتا ہے. وہ ان نسیا التقم قلبہ، اور اگر بھول جائے تو پھر وہ دل پہ آ کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے شیطان کے حملوں سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب نصیحت کرتے تو تقوی کی نصیحت اور تقوی کی وصیت اور اسی ضمن میں نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں کی تلقین کرتے، اور یہ نصیحت اگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں مردوں کو کی جاتی تب بھی یہی ہوتی کہ نیکیوں کی کثرت رکھو، اور اگر اس نصیحت کا تعلق صحابیات سے ہوتا خواتین سے تو وہاں پر بھی یہی نصیحت ہوتی کہ اللہ کا ذکر اور تقوی کو اختیار کرو. ام انس رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام الطبرانی نے اپنی معجم کبیر میں نقل کیا کہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوصینی، مجھے نصیحت کیجئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کی ام انس کو، اور ان کے ذریعے پوری امت کی عورتوں خواتین تک یہ نصیحت پہنچائی کہ احجر المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو. فإنها افضل الہجرہ، بہترین ہجرت. دوسری روایات میں یہ ہے مہاجر کون ہے؟ من ہجر المعاصی، وہ جس نے گناہوں سے ہجرت کی وہ ہے مہاجر. حقیقی مہاجر کون ہے؟ وہ جس نے گناہ اور گناہ والی زندگی اور گناہ والے ماحول کو چھوڑ دیا، دین دشمنوں کا ساتھ چھوڑ دیا، مسلمانوں کا خون بہانے والوں اور مسلمانوں کو حقوق اور زبان اور فرقے اور مسلک اور پارٹی اور جماعت اور علاقے اور ملک اور نسل اور عصبیت اور قومیت کے نام پہ تقسیم کرنے والوں کو چھوڑ دینا، اور گناہوں کو چھوڑ دینا، فسق و فجور والی جماعت کو چھوڑ دینا، اس ماحول کو چھوڑ دینا، اس محلے اور علاقے کو چھوڑ دینا جہاں گناہ اور نافرمانوں کی کثرت ہو، یہ ہے ہجرت. اور پھر ہجرت دار کفر سے دار اسلام کی طرف، یہ ہے ہجرت. کفرستان کو چھوڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے ہاں آنا, یہ ہے ہجرت. اور یہ ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہے, اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ ہجرت کی گئی, اللہ کے دین کے لیے یہ ہجرت کی گئی, اللہ کی رضامندی کے لیے ہجرت کی گئی. اور ہجرت کا مقام اور ہجرت کا ثواب زیادہ اس لیے ہے کہ انسان من پسند مرغوب ترین چیز کو چھوڑتا ہے, اپنے وطن کو چھوڑنا, اور وہ گناہ جو انسان کو پسند ہے, رغبت والی چیزیں, ان کو چھوڑنا. تو فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے, فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْحِجْرَةِ. اور سنو, وَحَافِظِ عَلَى الْفَرَائِضِ, بہترین جہاد کیا ہے؟ فرائض کو ادا کرنا. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ. اللہ تعالی کا قرب دو طریقے بتا دیے, قرب الہی کے طریقے تو کثیر ہیں, بہت ہیں, لیکن اہم دو ہیں. قرب الہی, ایک فرائض کی ادائیگی اور دوسرا نوافل کی کثرت. فرائض کی ادائیگی, واجبات, فرائض, عوامل, ان سب کو ادا کرو, اور جو نوافل ہیں ان کو نفل سمجھ کے, ہلکا سمجھ کے, حقیر سمجھ کے, بے وقعت سمجھ کے مت چھوڑو, اس لیے کہ تنکے تنکے سے اور قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. یہ ایک نفل, دو نفل, چار نفل, چھ نفل جمع ہو اور قبول ہو جائیں تو نجات کا ذریعہ بن جائیں. اور کل کو قیامت کے دن فرض رکعتیں اور فرض نمازیں کم پڑھیں, تو نفل اگر نہ ہو, سنتیں نہ ہو, تو اس گنتی کو, اس عادت کو, اور اس کسوٹی پہ, اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ اگر نوافل ہیں اور سنتیں ہیں تو یہ فرض کے قائم مقام بنا دی جائیں گی, جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے. تو فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت, یہ افضل جہاد ہے. وَأَكْثِرِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ, اور کہا کہ دیکھو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ ام انس, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. فَإِنَّكِ لَا تَأْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ. اللہ تعالی سے تم اگر یہ چاہتی ہو کہ اس حال میں ملو کہ ایسی نیکی کرو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو, تو کثرت سے ذکر کرو اس کا. کثرت ذکر, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے, فرمایا وَذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقَيْهِ بِهَا. سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اہل جنت جنت میں جس چیز پر حسرت کریں گے, امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا, وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ کاش اپنی دنیا کی زندگی کے وہ اوقات, جن اوقات میں ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکے, کاش کہ ان اوقات میں بھی ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا. جس طرح قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جب ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو ہم پڑھ رہے تھے, تو سورہ بقرہ کی وہ آیت ہم نے پڑھی تھی, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے, یبن آدم انک اذا ذکرتنی شکرتنی واذا نسیتنی کفرتنی. امام طبرانی کی معجم اوسط میں ہے, اللہ یہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اگر تم نے مجھے یاد کیا تو گویا تم نے میرا شکر ادا کیا, وَإِذَا نَسِیتَنِی كَفَرْتَنِی, اور اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو یہ میرا کفر ہے. اور ذکر, جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس مجلس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. وہ طویل حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے, اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ کے ہاں جا کر ان مجلسوں کا ذکر کرتے ہیں, یعنی ان مجلسوں کے بارے میں بتاتے ہیں, اللہ باوجود جاننے کے اپنی رحمت و شفقت کی وجہ سے بار بار پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے, کیا کر رہے تھے. فرشتے بار بار عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ, وہ تجھے یاد کر رہے تھے اور تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے اور تیری پناہ مانگ رہے تھے تیرے عذاب سے. اور اللہ تعالی باوجود جاننے کے پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے جنت طلب کر رہے تھے تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اے احکم الحاکمین، انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے، فرمایا اگر وہ دیکھ لے تو طلب کرنے اور مانگنے میں اور شدت پیدا ہو. پھر اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی پناہ؟ فرمایا تیری پناہ تیرے عذاب سے اور جہنم سے. تو اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے اور فرماتے ہیں کیا جہنم انہوں نے دیکھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھی. اور اللہ باوجود جاننے کے فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیں تو اس سے تیری پناہ مانگنے میں اور شدید ہو جائے. اور اس طریقے میں گفتگو چلتی ہے تو آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سنو، اشہدکم بانی قد غفرت لہم، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس والے اہل مجلس سب کی مغفرت کر دی. تو اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو ایسی مجلس بنا دے کہ جس جن مجالس مبارک مجالس میں بیٹھنے والوں کے بارے میں اللہ ملائے اعلی میں یہ کہتا ہے کہ فرشتو تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اللہ، اے اللہ ہماری مجلسوں کو اور ہمیں، ہم اگرچہ اس قابل نہیں ہیں لیکن اے اللہ تو اپنی مہربانی اور اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو اس کا اہل بنا دے. فرمایا کہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اللہ تعالی کا یہ ارشاد کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، فرشتوں میں سے فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی ہے، لیس منہم، جو ذکر کرنے کے لیے اور اس مجلس میں استفادے کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ یوں ہی کسی اور غرض سے آ گیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کی شفقت اور رحمت اور اس کی مہربانی جو اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ ہم کیا لگائیں، وہ خود یہ فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز کو وسعت میں لے لیا میری رحمت نے. اور وہ خود یہ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ سبقت غضبی، میرے غضب پر میری رحمت سبقت لے گئی. تو وہ رحمت اور وہ وسعت جس کا اندازہ مخلوق نہیں لگا سکتی، اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم. جب یہ عرض کیا گیا کہ اس مجلس میں ایسا ایک شخص بھی آ گیا تھا جو ان اہل مجلس میں سے نہیں تھا، تو اس کا کیا کیا جائے؟ جو فرمایا کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ یوں ہی بیٹھنے والا بھی بدبخت اور محروم نہیں رہتا، گویا کہ اس کی مغفرت بھی کر دی ہے. اس سے علماء نے یہ فائدہ نکالا کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں فائدہ ہے. اچھے لوگوں کی مجلس میں یوں ہی چلے جاؤ بغیر کسی مقصد کے تب بھی فائدہ ہے، جس طرح یہ شخص جو اپنی دنیاوی کسی ضرورت کے تحت آ گیا تھا، وہ ذکر کرنے، ذکر سننے، قرآن پڑھنے، قرآن سننے اس نیت سے نہیں آیا، اچھے لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. تو اس لیے اچھے لوگوں کی مجلس میں فائدہ ہے. اس طرح اس حدیث میں بتایا ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، اور ذکر کرنے والوں کی، یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ. اور اسی طریقے پہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اہل کرم وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ سب لوگ جان لیں کہ اہل کرم وہ ہیں جن پہ کرم کیا جا رہا ہے. قیل ومن اہل الکرم یا رسول اللہ، قال اہل مجالس الذکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں، اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے اس مجلس میں جانے والے یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا. اور اسی طریقے پہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث حدیث کو نقل کیا، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه. کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، دینی مجلس ہے، اس میں خیر کی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا کہ ایک پکارنے والا ان سے یہ کہتا ہے قوم مغفور لکم، تم جب اٹھ کے جاؤ گے تم سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی. قد بدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے. اتنی فضیلت ہے اس مجلس میں جانے کی جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ فرشتے یہ گواہ بنتے ہیں ان مجلسوں کے جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جو ذکر ہے اللہ کا اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ان فضیلتوں کو بیان انسان کرتا رہے، اس کا بیان ختم نہ ہو، وہ سننے والے سنتے رہیں، وہ سیر نہ ہو. لیکن اگر ہم اس اہم مسئلے کو سمجھ لیں کہ سب سے اہم فضیلت وہ یہ ہے کہ جو شخص، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نہیں بھلاتا، اور اس بندے کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ جب اچھی مجلسوں کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ وہ مجلسیں جو اہل جنت کی مجلسیں ہیں، غنیمت والی مجلسیں جو اہل جنت کی مجلسیں ہیں، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ما غنیمت مجالس الذکر. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا کہ غنیمت والی مجلسیں کون سی ہیں اور ذکر والی مجلسوں کا انجام اور نتیجہ اور پھل اور ثمر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. فرمایا غنیمت مجالس الذکر الجنہ، جنت ہے اس کا بدلہ، اور یہ غنیمت، اس مجلس کی غنیمت، اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور جنت ہے. اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمْ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے، فی وُجُوهِهِمُ النُّورُ، جن کے چہرے منور نور سے چمکتے دمکتے ہوں گے. عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، ہیروں سے بنے ہوئے ممبروں اور کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوں گے. اور جب یہ بیان کیا ایک شخص نے عرض کیا کہ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ، بتائیے کہ وہ کون ہیں. تو فرمایا هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَبِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَذْكُرُونَ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں اور خاندانوں کے اختلاف کے باوجود دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے تھے، اور اسی نسبت سے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس میں حاضری دیتے تھے. یہ دو اہم نیکیاں، فرمایا کہ ایک یہ کہ تعلق اور محبت اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا اس مجلس میں جانا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو. اور اسی لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات پر سے گزرا کرو تو کچھ حصہ لیا کرو اور وہاں استفادہ حاصل کیا کرو، اور ان باغات میں جو نعمتیں ہیں وہ تم لیا کرو، اس کو حاصل کیا کرو. اذا مررتم برياض الجنت فارتعوا. امام الترمذی کی سنن میں ہے یہ حدیث. جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما رياض الجنہ، جنت کے باغات کیا ہیں، فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، وہ حلقے، وہ جگہیں، وہ اجتماعات اور وہ ساتھی جو مل بیٹھتے ہیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، استغفار پڑھا جاتا ہے، تسبیح اور تحمید اور تکبیر بیان کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
دو سجدوں کے درمیان جو تسبیح پڑھی جاتی ہے صرف نفل نماز میں پڑھی جائے یا فرض نماز میں بھی پڑھی جائے؟ یہ سوال ہے. جو تسبیح سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی وارزقنی وغیرہ وغیرہ، یا جو دوسری تسبیح بھی ایک منقول ہے، تو یہ تسبیح دو سجدوں کے درمیان فرائض میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں نمازوں میں اس تسبیح کے پڑھنے کے بارے میں کوئی مخصوصیت یا خصوصیت نہیں ہے. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو اوراق پھٹ جائیں ان کا کیا کیا جائے، جو اوراق شہید ہو جائیں، اس طریقے ہمارے یہاں یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ادب کے لیے، تو ان کو کسی بوری میں بند کر کے پرانے کنویں میں ڈال دیا جائے یا سمندر میں ان کو ڈال دیا جائے، بے ادبی کے لیے رکھا نہ جائے ان کو. انڈر ویئر پہن کر کوئی شخص نہا سکتا ہے یا نہیں؟ جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہ حمام ہے اور غسل خانہ مستور ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ایک جس طریقے پہ گھروں میں ہوتے ہیں اس طریقے پہ ہے، تو آپ بغیر انڈر ویئر کے بھی غسل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے نہا رہے ہیں تو کم از کم جو سطر ہے اس کا چھپانا واجب ہے. اور جو مرد کا سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے، گھٹنوں سے لے کے ناف تک یہ سطر ہے مرد کا، جس کا چھپانا واجب اور فرض ہے. کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رانوں کو ننگا رکھے. تو ران یہ سطر میں شامل ہے، تو کسی کے سامنے انڈر ویئر پہن کر آپ نہیں جا سکتے، البتہ آپ غسل خانے کے اندر نہا سکتے ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے کون سی تفسیر پڑھی جائے؟ اگر میں کسی ایک تفسیر کا حوالہ دوں گا تو بعض مسائل کی وجہ سے تو مجھ پہ ویسے بھی الزام ہے کہ میں متشدد قسم کا آدمی ہوں، پھر یہ الزام مزید لگے گا کہ یہ مخصوص ذہن کے حامل ہیں، اس لیے میں یہ مشورہ کم از کم نہیں دے سکتا کسی ایک مخصوص عالم کی تفسیر پڑھیے. اور ویسے بھی یہ اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جس عالم نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے اس کا ایک اپنا اسلوب ہے. بعض تفسیروں میں لغت کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو عربی زبان کے قواعد ہیں، نحو، صرف وغیرہ. بعض تفسیریں وہ ہیں کہ جو تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر، وہ اہل علم کے لیے ہے. بعض تفسیریں وہ ہیں کہ جن میں احادیث کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے. بعض تفسیریں وہ ہیں کہ جن میں فقہی مسائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. ویسے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن اس معاملے میں وہ تفسیر ہے کہ جس کے اندر مولانا نے تمام چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن ان کی جو اردو ہے اور ان کی جو اردو کی عبارت ہے وہ اتنی ثقیل اور اتنی بھاری ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے سمجھنی اس کا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جدید دور میں عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اچھی تفسیر ہے. اگرچہ بعض مقامات پہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، لیکن عام فہم آدمی کے لیے اس تفسیر کا پڑھنا مفید ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر معارف القرآن ہے، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، 8 جلدوں میں معارف القرآن، جو کہ یعنی اعلیٰ تفسیر ہے اور سب سے عمدہ تفسیر اسے کہا جا سکتا ہے. اس کے اندر مسائل بھی ہیں، فقہی مسائل اور احادیث بھی ہیں، اور تمام حدیثوں، تمام تفاسیر کا نچوڑ انہوں نے پیش کیا ہے. تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے. اور تفہیم القرآن جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تفسیر ہے، تفہیم القرآن، یہ بھی مفید اور عمدہ تفسیر ہے. تو ان تفسیروں میں جو آپ کا ذوق ہو اس ذوق کے مطابق آپ کسی بھی تفسیر کو اختیار کر سکتے ہیں. ایک تفسیر ہرگز نہ پڑھیے گا، اس کا نام ہے کنز الایمان. تفسیر ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان، اور اس تفسیر پہ سعودی عرب میں اور یہاں خلیجی ممالک میں پابندی ہے. وہ باس بریلی کے احمد رضا خان صاحب تھے، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کے اندر خرافات ہیں، قرآن کی آیات کے ترجمے میں تحریف کی گئی ہے، غلط ترجمہ ہے، غلط تفسیر ہے. تو کنز الایمان اس تفسیر کا نام ہے، اور ترجمہ کیا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، اور تفسیر کی ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے. تو اس تفسیر کو پڑھنے سے آپ اجتناب کریں گے.